الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہماری جو گفتگو تھی وہ اجتماعی امور بنیادی طور سے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں, اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے 7-8 پوائنٹس اب تک بیان کیے تھے کہ جو ڈرائیویبل ہیں قرآن کی آیتوں سے یا قرآنی بیانات سے, اور ان تمام آیتوں کو ملا کر ہم کو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم یعنی خداوند تعالی صرف اور صرف مسلمانوں کی انفرادی یا انڈیویژول یا پرسنل ڈیولپمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا, بلکہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی فنڈامنٹل امپورٹنس کا معاملہ ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاپک شروع میں میں نے کہا اور کئی دفعہ اس بات کو دہرایا کہ یہ ٹاپک ہم نے چھیڑ تو دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کا, اس موضوع اور مضمون کا بیان کرنا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کے اہم ترین موضوعات میں سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ بحیثیت مسلمان جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی اکمپلشمنٹ سے بہت دور جا چکے ہیں. یعنی ایون یہ کہ وہ حضرات کے جو ظاہراً مسلمان ممالک میں بھی رہ رہے ہیں, وہاں پر بھی ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل جو ہے نا وہ ایک بہت دور دراز کا کوئی خواب اور ڈریم کے طور پر وہ چیز ہیں, کہ وہاں بھی اکثر اوقات باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو کچھ اصول بتائے گئے ہیں اگر اس معیار پر پرکھا جائے تو وہ معاشرے بھی اس کے قریب قریب بھی نہیں ہیں, آلموسٹ ایوری ون. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اس میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا ایک اور بھی آلٹرنیٹ ہے, وہ یہ کہ ہم چھوٹے لیول پر لوکلائزڈ سطح پر ان اسلامی معاشروں کے یا ان سسٹمز کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور چھوٹے معاشروں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس 20 فیملیز ہوں, 25 فیملیز ہوں, 50-100 لوگ ہوں, کہ وہ لوگ بھی اگر اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں تو وہ بھی آپس میں قریب آئیں اور ایک ایسا نیٹ ورک یا ایک نظام بنانے کی کوشش کریں اور ایفرٹ کریں کہ جسے ہم ایک اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا, کہ حقیقتاً تو جو چیز کہی گئی ہے وہ اس انداز میں کہی گئی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان موجود ہیں یا جتنے مومنین پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اس, السلام علیکم, اس نظام میں جڑیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں یہ جو سسٹم ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ یعنی اس اسلامی معاشرتی نظام کے اندر یہ والا کنسیپٹ نہیں ہے کہ دنیا میں 50 اسلامی ممالک موجود ہوں اور ان کے درمیان مثال کے طور پر جیسا آج کا حساب ہے کہ ان کے درمیان ویزا بھی ہو اور پاسپورٹ بھی ہو, اور یہ اس کے تحت یہ نہیں ہے. یعنی کہ جب قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے انما المؤمنون اخوۃ, تو انما المؤمنون اخوۃ میں عرب اور عجم اور ہندی اور غیر عرب کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی کہ اس روئے زمین پر, ارتھ پر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں یا مومنین موجود ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں, وہ سب اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یعنی کہ لیکن وہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ تمام مسائل اب اتنے زیادہ بلڈ اپ ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ یعنی کہ یہ چیزیں آگے جا چکی ہیں کہ اب ہم اس سطح پر جائیں, گلوبل اسکیل پہ جائیں, ایک لارج اسکیل پہ جا کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تو وہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں یا اس کا خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو چیز پریکٹیکلی پاسبل ہے ابھی بھی وہ یہ ہے کہ جتنے افراد اور حضرات ان چیزوں کو یا ان باتوں کو یا ان کنسیپٹس کو اپنے دل سے قبول کرتے ہیں تو وہ جو بھی ایک چھوٹا سا ایک سسٹم بن سکتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں, اور وہاں پر ان ویلیوز کو اور اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی اور پروگرس دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اور اس میں جو بات ہمیں, جیسا کہ میں ایک اور بات بھی آپ سوچ رہا تھا اس ٹاپک کے حوالے سے, کہ وہ بھی بڑی اہم ہے, اور اہم اس وجہ سے ہے کہ اس کا بھی عملی نمونہ ہمارے پاس بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے. کہ زیادہ تر آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اجتماعی امور سے متعلق, وہ ان صورتوں میں ہیں کہ جو مدنی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی حضور پر. اور تقریباً جو رفلی ترتیب ہے 114 صورتوں کی, تو ان میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں. لیکن زیادہ بڑی بڑی جو صورتیں, یعنی شروع کے اندر جو زیادہ جو سور طوال کہلاتی ہیں, طویل لانگ صورتیں, وہ ان کی تقریباً اکثریت جو ہے وہ مدنی ہیں, جیسے بقرہ, آل عمران, مائدہ, تو یہ مدنی صورتیں. اور انہی میں آپ کو زیادہ تر لیجسلیشنز ملتی ہے یا حکومت اور اجتماعی نظام کے خد و خال نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک تمام مسلمان باہم جمع ہوئے اور ایک اسلامک سوسائٹی کی شکل نظر آنا شروع ہوئی, تو وہ مدینہ میں بھی, مکے کے اندر مسلمان بہت زیادہ دبے ہوئے تھے, پریشان تھے, مظلومیت کا شکار تھے. لیکن اس میں جو ایک بڑے جو گڑبڑ ہوتی ہے نا, اور جو ہمیں مطلب اپنے سوسائٹیز میں بھی یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے, وہ یہ کہ قرآن کریم نے مثال کے طور پر اگر مدینہ میں آ کر زیادہ احکامات شریعت بیان ہوئے ہیں یا حکومت اسلامی کے خد و خال کے بارے میں بات ہوئی ہے یا جہاد اور اس قسم کے امور کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو یہ تمام کی تمام ریکمنڈیشنز ان فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جو مکے میں بنی تھیں. یہ وہ پہلو ہے کہ جو تقریباً ہم بالکل اگنور کر جاتے ہیں. یعنی جب ہم اپنے آپ کو ایک اسلامک سوسائٹی کے ڈومین میں لا کر اور آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ کبھی بھی غور کریں گے کہ لوگ تمام ان موضوعات پر تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مدینے میں سامنے آئے تھے. یعنی عبادات کا ایک ظاہری نظام, عبادات کا ظاہری نظام, ایسا نہیں کہ عبادات تیرے سے کچھ تھی نہیں مکے میں, لیکن عبادات کا ظاہری نظام جو آیا, فقہی احکامات آئے, دیگر اس قسم کی چیزیں آئیں, جہاد کے معاملات آئے, اس کے بعد ایک اسلامک معاشرے کو کی تشکیل کے معاملات آئے, تو آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ تر انہی موضوعات پر بات کرتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں. مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ مکے میں آپ کا پورا بلیف سسٹم جنریٹ ہو کے اور اس کی بنیادیں بنی تھیں. یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کے بھی جو درس قرآن ہے, اس میں انہوں نے بارہا اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ جیسے یہ سورت مکی ہے تو اس میں اصول کلی بیان ہوئے ہیں, یعنی توحید, آخرت اور نبوت اور رسالت کے معاملات, اور اس کے ساتھ اگر کوئی ٹاپک ایڈ ہوتا ہے تو وہ اخلاقیات ہے, ٹھیک ہے, موریلٹی والا جو نظام ہے. تو ہم بھی ایک یہی غلطی دہراتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی مکی زندگی کے اندر جو ساری چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھی نا, وہ گویا کہ ہم کو مل چکی ہیں, کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں, ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا, وہ آٹومیٹیکلی ہم نے انہیریٹ کر لی ہیں اور ہم کو حاصل ہو گئی ہیں, اور اب ہمیں ان موضوعات پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنی توحید کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نبوت اور رسالت اور جس کے ذیل میں امامت آتی ہے اس کو ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس لیے ہے, کس پرپز کے لیے ہمارے درمیان رکھی گئی ہے, معاملات آخرت کیا ہیں اور کیوں ہیں, یہ اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے. اور بلکہ حتیٰ یہ کہ اس میں جو سب سے بڑی نالائقی سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایون اخلاقیات کی بنیادی اہمیت کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے, کہ اس چیز کو بھی ہم یعنی وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے اندر اپنے معاشروں میں کہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اخلاق اسلامی اور الہی کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ایک اسلامک سوسائٹی بلڈ ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے اگر اخلاق اسلامی اس میں رائج نہ ہو. تو یہ ایک بڑی پرابلم, اور میں اس بات کو جو عرض کر رہا تھا کہ جب بھی لوگوں سے آپ بات کریں نا, یہ والا فیکٹ جو ہے بالکل آپ کے منہ پر آتا ہے کہ ان تمام باتوں کا یعنی بالکل دکھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان معاشروں میں میکسیمم جو تعداد اور پاپولیشن ہے اس کو ان باتوں کا کوئی شعور ہو. یعنی مثال کے طور پر جیسے میں ایک چیز ہے جو یعنی کیوں یہ تمام تھاٹس ٹریگر ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر کہ ابھی پاکستان سے جو بھی پچھلے دنوں کے سیاسی حالات آئے ہو رہے ہیں تو اس میں لوگ کس قسم کی پوسٹیں کر رہے ہیں جو ہمارے پاس بھی آتی ہیں کہ یہ انقلاب ایران اور امام خمینی کے پیروکاروں اور ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یا خدا, اتنی بھی تمیز نہیں ہے. صرف سڑکوں پر آنے سے اور نعرے لگانے سے امام خمینی زندہ ہو جاتے ہیں, یہ فکر ہے آپ کی؟ اتنی معرفت ہے. تو اس سے ایک بات وہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ والا جو پہلو ہے نا, یعنی وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں کہ جن پر آپ کے مدنی زندگی جو ہے نا وہ ایک الگ سے مکی کے پیرلل نہیں ہے حضور کی, بلکہ مدنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ مکی زندگی میں کی جانے والی محنتوں اور قربانیوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس جگہ پہ کمزور رہے, یعنی جو حضور کی وہ ابتدائی محنت تھی 13 سالوں والی, بہت سارے لوگ کمزور رہے یا بعد میں جو آ کے ایڈ ہوئے ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں پھر اسلام کے اندر کتنے مسائل, خود اس دور میں کتنے مسائل درپیش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب ہم اجتماعی امور کی اور معاشرہ سازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اسلامک سوسائٹی کو بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو عمارت اور بنیاد دونوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. آپ خالی تعمیر کو دیکھیں کہ جناب میں کنسٹرکشن ایسی کر لوں لیکن فاؤنڈیشن کو بھول جائیں, تو آبویسلی یہ ایک حماقت ہے اور جو ہم سے مسلسل سرزد ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے وی کیپ آن اسٹمبلنگ آفٹر ایوری فیو اسٹیپس, تھوڑے سے قدم جانے کے بعد پھر ٹھوکر ہمیں لگتی ہے, پھر ہم کہیں ادھر ادھر گرے پڑے ہوتے ہیں, پھر بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں, پھر وہی حال ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا اجتماعی امور کے حوالے سے کہ جو ہماری یعنی کہ موجودہ حالات اور اس کے لحاظ سے. اور دوسرا جو چیز میں نے بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسلام کے اندر یعنی قرآن کریم جس بات کو بہت سختی اور شدت سے منع کرتا ہے, اور پریکٹیکلی آئمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں جو بات کافی خصوصیت کے ساتھ نظر آتی ہے وہ فرقہ واریت کی نفی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات مجھے کیوں یاد آ رہی تھی, جیسے کہ مثال کے طور پر اب کئی حضرات ہیں جو انڈیا کے اندر بڑھتے ہوئے پرابلمس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر ڈائریکٹلی حجاب کے حوالے سے, مطلب جو ہندو انتہا پسند ہیں, کہ حجاب کے حوالے سے مسائل ہو رہے ہیں یا باقاعدہ مطلب کھل کے بات کی جا رہی ہے کہ اب تم کو ہماری مرضی کے مطابق رہنا ہے تو رہو ہندوستان میں, ورنہ جاؤ یہاں سے, اس قسم کی چیزیں. تو اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر نمبر 1 ہے اتحاد. اگر مسلمان اسی شیعہ سنی کے چکر میں پڑے رہے, اگر اسی طریقے سے, کیونکہ ہم جو ہے نا اتنا بہترین جو کہہ لیں ترپ کا پتا ہے وہ تو ہم خود اپنے دشمن کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ تم جب چاہو یہ شیعہ سنی والی چنگاری پھینکو, اور پھر دیکھو ہم خود ہی اپنے نشیمن میں آگ لگانے کو ہم خود ہی کافی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو پہلو ہے کہ لا تفرقو, لا تفرقو, کہ اختلاف رائے اختلاف نظر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو اسی حد تک ہی رہنے دیا جائے تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو فی زمانہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں ان پر ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر آپ کہہ لیجئے کہ بری جیسے کہہ لینا شامت والے دن جو ہیں پھر وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ مطلب ایک چیز, اور پھر اس کے بعد مطلب وہ والی بات بھی کہ جو لوگ نقل مکانی کر گئے ان جگہوں سے یا ان علاقوں سے, تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں تو آپ آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. یعنی جب آپ ایک ایسے ظرف میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ جہاں پر خدا نہیں ہوتا, دین نہیں ہوتا, فکر آخرت نہیں ہوتی, تو ایک ڈس ایڈوانٹیج والی حالت میں تو ویسے ہی خود بخود ہی آ جاتے ہیں. یعنی اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے, اس کا میں پروف آپ کو دیتا ہوں, آپ اس کو پرکھ کے دیکھیں کہ جو لوگ بھی مائگریٹ کرتے ہیں وہ اپنے فکری اور معرفتی لیول میں جو ہے نا وہ ڈاؤن گریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان میں سے آپ جا کے ڈھونڈیے, ان میں سے ایک شخص بھی آپ کو ایسا مل جائے نا کہ جو کسی اس فکر میں ہو کہ مجھے قرآن سمجھ میں آئے, مجھے امام علی علیہ السلام کے کلمات سمجھ میں آئیں, مجھے دین کی گہرائیاں پتہ چلیں, ایک شخص ڈھونڈ کے لائیے. ان کا مین کیا ہے, بچوں کا دین بچ جائے, یوتھ بچ جائے. میں نے دسیوں دفعہ ابھی بھی کچھ صاحبان تھے ان سے نیوزی لینڈ کے, ان سے بات کرنے کے, وہ بھی یہی. یعنی حالانکہ میں نے ان کو جو مین ٹاپک جو ان کو جملہ سنایا تھا وہ یہ سنایا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں اپنے شیعوں کی ناک پر ضرب لگاؤں. کس لیے؟ کہ دین کی معرفت حاصل کرو, کیونکہ جو لوگ دین میں با معرفت نہیں ہوتے ان کی حالت بنی اسرائیل جیسی ہوتی ہے کہ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور گوسالہ سامری کو دیکھ کر دین سے باہر ہو جاتے ہیں. بے معرفت انسان کا دین اس کوالٹی کا ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی مین جو تھا نا کوسچن اور ڈسکشن یہی تھا, بچوں کا کیا کریں, یوتھ کا کیا کریں. تو یعنی یہ ایک پروف ہے اس بات کا کہ اب وہ لوگ جو اس طریقے سے اب وہ اس قابل ہی نہیں رہ گئے. یعنی خود یہ ایک انتہائی لمحہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ اب وہ لوگ اس قابل ہی نہیں رہ گئے ہیں کہ دین کی حقیقت کے بارے میں توجہ کر سکیں, غور و فکر کر سکیں. ان رستوں پر چلنا تو بہت ہی دور کی بات ہے, ان راہوں کو طے کرنا وہ تو بھول جائیے آپ, کیونکہ پہلی منزل تو معرفت کی آتی ہے نا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے, غور کریں گے, اس کی گہرائی میں جائیں گے, ان معاملات کو کھولیں گے, اس کو کچھ مسائل جو ہیں اچھے خاصے ان کو حل کرنا ہوتا ہے. کہ قرآن کریم کوئی ایسی بک تو ہے نہیں سٹوری کی کہ اٹھائے اور پڑھ گئے, اس کے تو ایک ایک لفظ ایک ایک آیت میں اتنی حکمتیں, سب ختم. وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا وہ اب آپ کے سلیبس سے ہی باہر ہو گئے. اب بس کیا ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو قائم کر لیں, نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, اوپر اوپر سے چیزیں حج و زیارات کر لیں, اور بس بچوں کا دین بچ جائے, ختم قصہ. تو ایک بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیجز میں تو آپ خود ہی آ گئے. یعنی کہ جب ہم ایک مسلمان ماحول اور ظرف سے نکل آتے ہیں تو یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز سچویشن ہے یہ تو آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر جو ایک مطلب توقع ہے کہ اس قسم کی سوسائٹیز میں سے وہ بہت ہی ڈم ہے کہ یہاں پر, یعنی یہ میں پریکٹیکل اس کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں, میں کسی باعث کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں, کہ جو بھی آبزرویشن ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ یہاں سے اس بات کی توقع رکھنا کہ اسلام ریوائیو ہوگا, دینی اقدار زندہ ہوں گی, یا دین کی حقیقتوں پر محنت کرنے والے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ ہوگا, یہ بہت ہی مطلب ایک دور دراز کی امید لگتی ہے, نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ فی زمانہ, یعنی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں مختلف اسکیلز پر اور مختلف ایونیوز میں, تو اس کے لحاظ سے یہ تمام کے تمام لمحے فکریہ ہیں, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. اور سب سے پہلی بات جو آتی ہے, یعنی ضروری, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک بندہ مسائل کو ریئلائز نہیں کرتا, ریکگنائز نہیں کرتا, پہچانتا نہیں, تو اس کے حل کی طرف کہاں سے جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی موجود ہے, آپ کہتے ہیں یہ سب باتیں غلط ہیں, کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. ہم جنہیں جیسے بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتا سنا, نہیں ہم بہت بہتر ہیں, ہم مسلمان ممالک کے مقابلے میں ہم بہت بہتر ہیں, اور ہم جو ہیں وہ کافی حد تک اور ان سے بہتر ہم اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں, تو بات ختم ہو گئی, سارا آرگیومنٹ ہی ختم ہو گیا کہ پھر. ٹھیک, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ ایک اجتماعی سطح پر یہ مسائل جو ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کا ظاہراً حل صرف سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں دکھتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ شعور مل رہا ہے خدا کی طرف سے کہ بھئی مسائل گمبھیر ہیں, وہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں اور کچھ جیسے کہہ لیں کہ نورانیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں پر دین کا اور ہدایت کا نور موجود ہو. ورنہ پھر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اجتماعی امور کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اجتماعی امور کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اجتماع یعنی فضا, جس فضا میں آپ سانس لیتے ہیں, جس فضا میں آپ حرکت کرتے ہیں, اگر وہ فضا پولیوٹڈ ہوگی تو پھر فرد بھی پولیوٹ ہو جاتا ہے, فرد کی بھی روحانی صحت باقی نہیں رہ پاتی. اجتماع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. ہم جس پوائنٹ پر آئے تھے وہ یہ تھا کہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر 7 تھا کہ اجتماعی امور میں جو سب سے خاص بات ہوتی ہے, ان کنٹراسٹ ٹو دا لائف آف این انڈیویژول, وہ یہ ہوتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی, خوشبختی اور بدبختی اسی دنیا کی زندگی میں نظر آ جاتی ہیں. اس کے لیے آخرت کا انتظار کرنے کا یا قبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہی اگر ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر معاشرے بلڈ ہوتے ہیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ ان پر برکتوں کے دروازے آسمانوں اور زمین سے کھل جاتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ وہ یعنی جو ہم نے قوم سبا کے بارے میں پڑھا تھا کہ نمبر 1 کفران نعمت, ناشکری اور ان تمام چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں, آیات الہیہ کی تکذیب, انکار, خود غرضی, تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں اس کا نتیجہ اسی دنیا میں دکھتا ہے, اسی دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, اور اس میں پچھلی دفعہ ہم جہاں پہ رکے تھے وہ یہاں پہ رکے تھے کہ جب کوئی قوم خرابی کرتی ہے یعنی ناشکری کا شکار ہو جاتی ہے اور خدا کے مقابلے میں آ رہی ہوتی ہے, یعنی خدا کے مقابلے میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ خدائی اقدار کو وہ باقاعدہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, بلکہ یہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں, اٹاون کو یاد ہے, تو ان پر جو عذاب الہی ہے وہ فیزز میں آتا ہے, فوری طور پر نہیں آتا. وہ فیزز کیا تھے ان پر ہم بات کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑتے ہیں, یعنی ان کے لیے جو زندگی کی خوشحالی تھی وہ کیا ہوتی ہے, کڑواہٹ اور تلخی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے, لائف میں بٹرنس آنا شروع ہو جاتی ہے. اور बिटरनेस किन चीजों की वजह से आती है? सूरह कुरैश याद है किसी को? इन्हें किस शक्ल में आती है बिटरनेस? अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि खुदा ने जो बताया है कि ये जो बलद है, यानी बलद बलद मोहतरम मक्का, मक्के की सरजमीन, इसको खुदा ने हमेशा से पुरबरकत रखा है। और पुरबरकत रखने की जो डिटेल है कई जगहों पर है, सूरह कुरैश में भी है कि क्या ये लोग इसको नहीं देखते, यानी कि यहाँ पर हमने क्या रखा है कि फॉर एग्जांपल सूरह अनकबूत के आखिर में है कि यहाँ के इसके मक्के के अतराफ में से लोग उठा लिए जाते हैं, राहजनी होती है, बदमाशी होती है, लेकिन मक्का जाए अमन है, इसको हमने अमन की जगह रखा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर हैं उनको अतअमहुम मिन जू, उनको भूख में खिलाया है, और आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से अमन में रखा है। तो यानी कि किसी भी माशरे के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलने के लिए, बेहतर चलने के लिए, पुरबरकत होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी उनकी इक्तसाद बेहतर हो, कि उनकी अतअमहुम का मतलब खाली खाना नहीं, मुंह में गजा डालना नहीं, बल्कि तमाम ज़रूरियात, कि जितनी भी ज़रूरियात हैं जो उनका ताल्लुक माश और इक्तसाद से है वो अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं। और माशरे के अंदर खौफ के मुकाबले में अमन है, पीस एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, ये बिल्कुल वाज़े तौर से बात समझ में आ रही है। ये बरकतें, तो ये वाली बरकत जो है ये किससे बदलना शुरू हो जाती है? कड़वाहट से, तलखी से, यानी माशरे में से इक्तसादी और माशी जो सुकून था वो रुखसत होना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दौलतमंद हैं या नहीं हैं, ये बात जहन में रखिएगा कि इक्तसादी और माशी जो बरकत है उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि बैंक बैलेंस कितना किसके पास है या कौन कितनी प्रॉपर्टीज का मालिक है। मसला उसमें यह है कि इंसान के तमाम ज़रूरियात कितने अच्छे तरीके से पूरी होती हैं, सहूलत के साथ पूरी होती हैं। और खौफ यानी अमन है या खौफ है, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी उठना शुरू हो जाती है। तो हम इनको बिल बअसाए व वर्राए, इनको सख्ती और तंगी में पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? लअल्लहुम यतवर्रउन, इन द एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीद तवक्को इनसे ये होती है कि ये तवर्रो और जारी करेंगे, यानी ये नादिम होंगे, पशेमान होंगे, माफी मांगेंगे, पलट के आएंगे। लेकिन इन लोगों ने यह काम नहीं किया सख्ती में आने के बावजूद, क्यों नहीं किया? वलाकिन कसत कुलूबहुम, इसलिए कि इनके दिल सख्त हो गए थे। तो अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो कुलूब में नरमी है वो किस वजह से आती है? वो तज़किए और अखलाक की बिना पर आती है। ठीक है, जो बात मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो हमारे साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम मदनी मौजूआत पर तो हर वक्त उनको ज़ेर नज़र रखते हैं, लेकिन मक्के में जो तालीम और तरबियत जो फाउंडेशन का दर्जा रखती है उसको इग्नोर करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये कुलूब की कसावत किस में बदलनी चाहिए? कुलूब की खशियत में बदलना चाहिए। ये नहीं है कुलूब पसी हो गए, सख्त हो गए, पत्थर की मानिंद हो गए। वज़य्यना लहुम शैतान व मा कानू यअमलून, और उसका नतीजा या उसके साथ इन पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये उसका नतीजा है दिलों के सख्त होने का, कि जो भी वो अमल कर रहे हैं शैतान ने उसे उनकी नजरों में जीनत दे दिया है। यानी जो कुछ भी वो अपने रस्म और रिवाज और ये और वो सब लेके बैठे हुए, अब उनके पास इसके सोचने की फुर्सत नहीं है कि ये सही है या गलत है, बल्कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मेरे कौम कबीले वाले कर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों ने किया, ऑल दैट इज गुड एंड परफेक्ट। ठीक है, ये हाल हो गया उनका। तो ये क्या हुआ? ये स्टेज नंबर 2 हो गई, इस हालत में आना कि दिल سخت ہوں پتھروں کی مانند، اور ہر ایک فرقہ یا گروہ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ اس کے لیے وہی بہترین ہو. یعنی کوئی سٹینڈرڈ اب اس معاشرے میں صحیح اور غلط اور حق و باطل کا کوئی معیار نہیں ہے. صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کہ بس جو میں کر رہا ہوں، میرے لوگ کر رہے ہیں، میری مجھ جیسے لوگ یا ہمارے بزرگ، بات ختم ہو گئی. تو اس کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون. تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کہاں پہنچے وہ؟ فلما نسوا ما ذکروا به، اور پھر جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو باتیں بتائی گئی تھیں، اس کو بالکل فراموش کر بیٹھے. نسیان یعنی گیا، وہ ان کے مائنڈ، ان کی میموری سے ہی وائپ آؤٹ ہو گیا جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا. اب آپ خود سوچ کے بتائیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نظروں کے سامنے دکھتی ہیں یا نہیں دکھتی.
تو ساری باتیں اسلامی معاشرے میں زیادہ
دکھتی ہیں، جہاں بھی ہوں ہر جگہ دکھ رہی ہیں. فلم ہاں، لیکن وہاں پر دیکھیں، میں جو بات ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں کہ جو آل ٹوگیدر عذاب کو روک لیتے ہیں. یعنی معیاری افراد ہیں تھوڑے بہت، اس بات کا بھی ڈینائل ممکن نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہم کہیں گے تقریباً 80-85 maybe 90% لوگ یہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن 5-10% لوگ جو ہے نا وہ بہرحال ایک معیاری ایک معیار رکھتے ہیں، اس بات کا بھی انکار ممکن نہیں ہے. یعنی جیسے ایون ایران کے اندر بھی جو تبدیلی آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پوری سوسائٹی کے بہت متقی پرہیزگار ہو گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا. لیکن وہ جو چند افراد اس اعلیٰ معیار کے تھے، اور وہ چند افراد یعنی ظاہر اس سے زیادہ تعداد میں کہ جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا، اس کی وجہ سے قوم کی حالت بدلی. تو جہاں پر بالکل ہی معاملہ صاف ہونا، اصل خطرہ وہاں پر ہے کہ آپ کو دو آدمی بھی نہ ملے معیاری، اصل خطرہ وہاں پر ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، یہ سٹیج نمبر 3 کہ جو ان کو بتایا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی، سب بھول بھال کے بیٹھ گئے. یعنی ایون ان کو اب یاد بھی دلاؤ تو یاد نہیں آتا، کہ جسے کہتے ہیں ہاں کچھ بھولی بسرے یادیں باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سٹیج نمبر 4 جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شئین، یعنی اس کی مثال جو علماء دیتے ہیں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ایسا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جو ہوپلیس بن چکا ہے، تو اس کو ڈاکٹر نہ دوا دیتے ہیں نہ احتیاط بتاتے ہیں، بلکہ اس سے یہ کہتے ہیں آپ کو جیسے دل چاہ رہا ہے آپ کھائیے پیجیے اور جیسے دل چاہ رہا ہے زندگی گزاریے. اور وہ مریض بھی حیران ہو کے آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ میں تو دوا لینے گیا تھا لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے دل چاہ رہی ہے. ٹھیک، تو یہ اکویلنٹ ٹو دیٹ سچویشن ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شے، ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آرام سے اب مزے موج مستی میں لگ جاؤ. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی میں مست ہو جائیں، بما اوتو جو ان کو دیا گیا ہے، اخذناہم بغتتن، پھر جو ہماری پکڑ آتی ہے ان کے لیے وہ اچانک آتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ٹائم اینڈ ان ایکسپیکٹڈ وے. یعنی اس وقت کے جب وہ توقع نہیں رکھ رہے تھے، اور اس راہ سے جس راہ سے وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ یہاں سے ہماری پکڑ ہو جائے گی، یہاں سے یہ مصیبت ہم پر وارد ہو جائے گی. اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا جتنا بھی ہے کہ وہ کم. اچھا، یہ بھی جو جملہ ہے نا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. مبلسون، اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کو پک کر سکتے ہیں کہ جب وہ اچانک پکڑ آتی ہے تو وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ میں اس کو تھوڑا سا ایک بات اور کہوں کہ مومن کے لیے بھی دنیا کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو حقیقی مومن ہے کیا وہ کسی بھی لمحے کسی بھی مصیبت میں مایوس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے مایوس؟ نہیں ہوتا نا. کیوں؟ اسے وہ بات پتا ہے قرآن کریم کی وہ آیت کہ فلا تعصوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم صفت ہے کہ اگر انسان کو دنیا کی زندگی میں کسی بھی سچویشن میں مایوسی گھیر لے، یعنی اس کا مطلب ہے نو وے آؤٹ، کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ بائی ڈارکنیس فرام آل سائڈز، یہ کفر کی علامت ہے. کیونکہ جو حقیقی مومن ہے وہ اسے یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جو رب العالمین ہے وہ مالک کل شے ہے، اور اگر اسباب کہیں سے کچھ بھی نہ دکھیں تب بھی اس کا اختیار یہ ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو بات آ رہی ہے نا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، یہ اس قساوت قلبی اور شیطان کا اثر اور ان تمام نحوستوں کا نتیجہ ہے. اور اس کا اسی چیز کی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے بھی ہے کہ اس قسم کے لوگ جب آخرت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، یہ آئی تھنک سورہ فصلت کی آیتیں، کہ کہیں گے یا مالکو، یہ مالک کون ہے؟ جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو ملاک ہیں، اے مالک اپنے رب سے جا کر کہو کہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے. اور اس کے مقابلے میں دعائیں کمیل میں امام علی علیہ السلام کے جو وہ جملے ہیں کہ اگر تو نے مجھے بین اطباقہا، اس کے طبقات کے درمیان بھی بند کر دیا تو میں وہاں سے بھی تجھے پکاروں گا اور چلاؤں گا اور تجھ سے فریاد کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے. لیکن یہ کتنی سٹیجز کے بعد آتی ہے؟ یعنی یہ تمام کے تمام معاملات اور حالات فوراً فوراً نہیں آ جاتے کسی پہ بھی، یہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد، یعنی کہ اب جب عذاب نے گھیر لیا، سختی نے گھیر لیا، تو اب وہ کمپلیٹ مایوسی کی حالت میں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے. کیوں امید نہیں ہے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں خدا کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق قائم ہی نہیں کیا. جیسے وہی بات ہے کہ قیامت میں وہ کہہ رہے ہیں مالک اپنے رب سے، بھائی تم اپنے رب سے رو اگر پریشانی میں ہو تو. یعنی وہ احساس ہی ختم ہو گیا. یعنی ایسے لوگ جب آخرت میں جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے. صحیح بات واضح ہو رہی؟ تو جو حقیقی مومن ہے اس کے لیے نہ مایوسی وجود رکھتی ہے کسی بھی حالت میں، اور نہ وہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی سے، یعنی کہ جیسے اس سے اگر تھوڑا بہت ہم اس کو ملائیں کہ ہماری بھی جو ایک حالت بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب آپ دعا کر دیں. اچھا، اب یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی یا تو یہ کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور آپ ایک لحاظ سے ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے دعا کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر بھی چلو ایک بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے وہاں پہ جا کے دعا کرا رہے ہیں کہ جی میں تو دعا ہی نہیں کر سکتا خدا کی بارگاہ میں، تو یہ بھی حالت اس سے قریب قریب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر یہ تربیت موجود ہے، کہ نماز میں جب بھی آپ رکوع اور سجدے میں ذکر کرتے ہیں تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ربی ربی ربی، ٹھیک ہے؟ اس پہ توجہ کرنا چاہیے ہمیں، اس ذکر پہ، کہ آپ یہ کہتے ہیں میرا رب جو اللہ عظیم ہے، میرا رب ہے جو اللہ اور اعلیٰ ہے. تو یہ جب آپ بار 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 میرا رب میرا رب میرا رب کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ کہ وہ کنیکشن یہ، یا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ آخرت میں جا کے فرشتوں سے کہیں اپنے خدا سے جاؤ کہ میری درخواست کر دو گے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ اس جگہ پر انسان کا پہنچ جاتا ہے کہ جب نسو ما ذکرو بہی، کہ جو بھی ان کو بتایا گیا تھا، جو بھی ان کو سکھایا گیا تھا، وہ سب کا سب بھول گیا، فراموش ہو گیا، سب نکل گیا، ٹھیک. اور پھر فقطع، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر جو نتیجہ ہوتا ہے، جو یعنی قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، تین قوموں کے بارے میں خاص طور سے یہ ہے، پھر فرعون کے ان کے قوم کے بارے میں بھی ہے، کہ ان کا جو مین آؤٹ کم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دے آر کمپلیٹلی کٹ آف فرام دا ہیومینٹی. یعنی کہیں پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے کی مانند ہیں، کہیں پر کہا گیا کہ یہ کھائے ہوئے بھوسے کے ڈھیر کی مانند ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جسٹ فنشڈ. پھر ان کا جو ہے ایک لحاظ سے انسانیت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، قصہ ختم ہو جاتا ہے ان کا. ہاں تو وہ قوم بھی اکثریت دیکھیں نا، تو وہ اس معیار پہ نہیں تھی نا. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو ایک بہرحال کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ لگے رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑے رہے ہیں جیسے تیسے کر کے بھی، یعنی ان کو حضرت موسیٰ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی سنا رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ رہے ہیں ان کے ساتھ. اور تقریباً یعنی کہ ایسا ہی مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے، کہ یعنی یہ والی مثال ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں میں ڈیفیکشنز ہوئی ہوں رسول کے دور میں، ایسی مثالیں ہیں. یعنی یہ ڈیفیکشنز مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ کیا ایسا ہو رہا تھا کہ جو وہ لوگ تھے کہ جو کافر معاشرے کے لوگ تھے، ادھر سے تو ادھر آ رہے تھے لوگ، لیکن کیا ادھر سے بھی ادھر جا رہے تھے؟ گئے نہیں، گئے نہیں نا.
یعنی وہ جو اس میں ذکر ہے کہ وہ جو ہے
جی
اس وجہ سے کہ صبح قبول کریں اور شام انکار کرتے
ہیں، ہاں یعنی گئے نہیں. لیکن تو یعنی کہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ ظاہری طور سے ہی پیغمبر یا حجت خدا کے پیچھے کھڑے رہو. کہ دیکھیں یہ آیت جو ہے سورہ وصف کی آیت نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي، موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ انہیں موسیٰ اپنی قوم سے راحت میں نہیں تھے، اذیت میں تھے. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. تو یہ حرکتیں ہر جگہ ہی رہی ہیں، کہ ان کی اپنی قوم نے بھی جو ہے نا وہ پیغمبر کے لیے کوئی بہت زیادہ باعث سکون نہیں بنتے تھے. وہ یہی مصیبت ہر جگہ کھڑی کرنا اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اور اس قسم کے سارے معاملات، کہ اور ان میں بھی جو اکثریت تھی وہ کیا تھی؟ فاسقین کی تھی. دیکھیں اس کی وجہ ہے، یعنی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی قوم جو ہے نا وہ 100 معیاری افراد بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتی ہے. इससे ये मतलब कभी नहीं लेना चाहिए कि ये एक एक फर्द की जो है ना वो इस तारीफ में शामिल है, क्योंकि उसके पैरेलल में वो तमाम के तमाम बयानात भी मौजूद हैं कि जो कह रहे हैं कि ये जालिमीन थे, फासिकीन थे, फलां थे फलां थे। यानी आप सूरह तौबा में देखें, ये आयत कोई नहीं पढ़ के सुनाता, कि वो तो सब सुना देते हैं कि जी असहाब के बारे में ये वो, अल आराबो अशद कुफ्र व निफाका, कि ये अगर आप इस पूरी कौम के कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे ना, तो इस पूरी कौम का जिसमें रसूल खुदा तशरीफ लाए थे, इनका कैरेक्टर ये है अशद। अशद का मतलब क्या होता है? बे इंतहा शदीद। किन सिफात में ये बे इंतहा शदीद है? कुफर में और निफाक में। और फिर उसके बाद आया है कि वह मिनल आराब है, और इन ही आराब में से कुछ वो हैं कि जो ईमान लाते हैं और इस रस्ते पे चलते हैं। तो मसला जो बात है ना, इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा कि अभी तक जो नेशंस के हवाले से या माशरों के हवाले से जो निज़ाम चल रहा है वो ये है कि भाई तुम 50-100 तो ढंग के लोग लाके दिखाओ हमारे सामने, इतनी तादाद में तो एक जमात पैदा कर दो ना कि जो हमारे मतलूबा मेयार पर पूरी उतरती हो, तो हम उसकी बरकत से पूरी कौम के तकदीर संवार देंगे। ये निज़ाम चल रहा है। तो बनी इसराइल में जो बहुत बड़ी उनका यूं कह लें कि एडवांटेज था, वो क्या था बनी इसराइल का? अंबिया। यानी थ्रू आउट उनमें अंबिया मौजूद रहे, ये उनका बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जिन अंबिया अलैहिस्सलाम की वजह से वो बार बार मतलब बदतरीन गढ़ों में जाके वो निकलते रहे, है या नहीं? यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से उनको मिस्र की हुकूमत मिली, उसके बाद वहां उन्होंने उसको डुबोया, तो फिर यानी वो जो फिरौन और कुप्ती कौम उन पर हाकिम हो गई, फिर हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की वजह से उससे बाहर आए, फिर उन्होंने मुसीबत में अपने को डाला, वो फिर वो तालूत और जालूत वाला वाकया हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बरकत से दोबारा जिंदा हुए, फिर उसके बाद हजरत उज़ैर, फिर हजरत यहिया और ईसा, लेकिन वहां पर जाके फिर वो चीज मतलब उनका वो मामला खत्म हो गया, फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और यानी अगर आप वैसे देखें तो मुसलमान भी उसी सिलसिले की एक एक्सटेंशन है, उससे अलग थोड़ी है। वो जो दीन है मूसवी और ईसवी था, कोई मुसलमान उससे अलग थोड़ी है। लेकिन मसला जो सारा का सारा ये हुआ कि इन्होंने उसको इतना करप्ट कर दिया, ठीक है? यानी कि बाज़ औक़ात जैसे वो चीज़ होती है ना कि जो इमाम खुमैनी के साथ भी था, कि जब लबनान के उलमा 1980 में उनके पास गए थे मशवरा लेने, तो उन्होंने यही कहा था कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि जो पीछे बना हुआ है आप उसके बिगाड़ को संभाल लें, आप नए सिरे से काम शुरू करें, ठीक है? यानी कि एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जो पहले वाले लोग हैं उन्होंने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया हो कि शक्ल ही मस्क कर दी हो, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप नए सिरे से काम शुरू करें या नई बुनियाद रखें, नए रास्ते बनाएं। तो हम भी कोई अलग नहीं है, और अगर आप कुरान करीम में देखें तो ये बात आपको वाज़े तौर से नजर आती है, या अहलल किताब या अहलल किताब। इन अ वे जी, जो मैंने शुरू में बात कही थी तो आपको याद होगा कि मैंने बनी इसराइल और उन सब की ही मिसालें सामने रखी थी, कि ये खाली हमें बनी इसराइल की स्टोरियां नहीं सुनाई गई हैं, बल्कि उनको बतौर रेफरेंस और एग्जाम्पल हमारे सामने रखा गया है कि इन्होंने ये किया और इन इन नतायज से दो चार हुए। तो अगर तुम भी उन्हीं रस्तों पर चलोगे तो तुम्हारे सामने भी वही कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। लेकिन रसूल और कुरान का जो कलाम है ना, वो बयान हकीकत होता है, जबर नहीं होता। वही वही हरकतें करोगे तुम भी। अच्छा, तो अब थोड़ा सा जो हमारे पास टाइम है उसमें हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है वो ये है कि इज्तमाई मामलात में ये देखने में आया है कि इब्तदाई दर्जे की कामयाबी लोग हासिल कर लेते हैं। यानी इब्तदाई दर्जे की कामयाबी में क्या होता है कि एक हुकूमत दीनी बन जाती है, एक इस्लामी माशरा कायम हो जाता है, जो भी मुखालिफ और दुश्मन है उसको शिकस्त दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, फिर वो हकीकतन उसके बाद शुरू होती है। और हाँ, वो ये कि उसको बाकी और बरकरार रखना जो है वो नहीं कर पाते। और अब तक जितनी भी हमको दीनी हिस्ट्री नजर आती है उसमें तकरीबन कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, किसी एक इंस्टेंस को भी इस तरीके से आप नहीं पेश कर सकते कि ये जो भी मतलब इनकलाब था या जो भी कयाम था, ये जिन बुनियादों पर खड़ा हुआ था, ये बिल्कुल वही की वही वैल्यूज जो है ना वो उसके आगे भी कंटिन्यू कर रही हैं और वही चीज़ बाकी है। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक बयान है सूरतुल आराफ का, ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, ये बयान जो है ये कब का है कि जब हजरत मूसा ने जादूगरों को शिकस्त दे दी थी। ठीक है, जादूगरों को शिकस्त देने के बाद की ये आयतें। वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरौन, और फिरौन जो था उसका पूरा एक कैबिनेट थी, उसके पूरे साथी थे, जिनको कुरान करीम ने बार बार क्या कहा, मला यानी उसके सरदार, उसके लॉर्ड चीफ्स, उसके मशवरा देने वाले, मिन कौम फिरौन, कि जब उनको ये सेटबैक हुआ कि जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि जादूगर जो थे वो न सिर्फ हजरत मूसा से शिकस्त खा गए बल्कि ईमान भी ले आए। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अतजरो मूसा व कौमहू, क्या तुम अब मूसा और उसकी कौम को छोड़ दोगे? विल यू लेट लूज योर आयरन ग्रिप, कि जो अभी हमारा स्ट्रैंगल होल्ड है क्या तुम उसको हल्का कर दोगे? क्यों? अब ये देखें, ये लैंग्वेज जो है ना ये भी बड़ी, यानी जैसे कहते हैं ना कि कुरान करीम के जो बयानात हैं वो सदाबहार हैं। लयुफ़सिदु फिल अर्ज़ व यज़रका व आलिहतका, मूसा और उसकी कौम को अगर तुमने छोड़ दिया, गुलामी से आजाद कर दिया, तो ये क्या करेंगे? इसलिए क्या तुम इनको छोड़ दोगे कि लयुफ़सिदु फिल अर्ज़, कि ये जमीन में फसाद फैलाएं। ये लैंग्वेज हमेशा ऐसी है या नहीं है?
पाकिस्तान
जितने भी टायरेंट्स हैं, जितने भी जालिमीन और मुफसिदीन हैं, वो हमेशा मजलूम के बारे में ये जवाब जुमला बोलते हैं कि नहीं? इनको अगर आजादी मिल गई ना तो जमीन में फसाद हो जाएगा। ठीक, लयुफ़सिदु फिल अर्ज़ व यज़रा का, और तुझे छोड़ दें, व आलिहता का, और तेरे खुदाओं को छोड़ दें। असल प्रॉब्लम यहाँ थी जो उनकी नज़र में फसाद फिल अर्ज़ है, कि ये हमारी गुलामी से कैसे बाहर निकल जाएं। और जो हमारे खुदा हैं, और हमारे खुदा के मतलब पहले बुत होते होंगे, आज जो है वो ये आज के दौर की ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज उन्होंने खड़ी की हुई, ये इला हैं लोगों के, इन सबको छोड़ दें। फिरौन ने कहा, काला सनुकत्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, हम यकीनन कत्ल करेंगे इनके बेटों को और जिंदा रखेंगे इनकी बेटियों और औरतों को। मैंने खास तौर से बैकग्राउंड क्यों कहा था, कि इसलिए कि ये जुमला शुरू में भी कहा गया है कि हम इनके, लेकिन ये जुमला हजरत मूसा की पैदाइश के पहले वाला नहीं है। ये जुमला दोबारा कब आया है? जब जादूगरों को वो कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं किया, ये कोई मसला थोड़ी है, ये जो अभी ये मूसा आ गए और ये हुआ और अभी जाहिरन हम एक मार्के में शिकस्त खा गए, कुछ बिगड़ा थोड़ी है हमारा, हम अभी भी यही काम करेंगे उनके साथ कि बेटों को कत्ल करेंगे और औरतों और बेटियों को जिंदा रख के अपनी خدمت کرائیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور بے شک ہم ان کے اوپر غلبہ رکھنے والے ہیں. قہر یعنی غلبہ, ہم بے شک ان کے اوپر غلبہ رکھنے والے ہیں. لیکن اب دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا, حقیقتاً اس چیز کے لیے آپ کو حجت خدا چاہیے ہوتا ہے. یعنی اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے ہیں نا, اگر ہم واقعاً سمجھتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, اس کام کے لیے حجت خدا چاہیے ہوتا ہے. کہ پہلے جب فرعون نے یہ بات کہی تھی موسیٰ کے آنے سے پہلے, تو بنی اسرائیل واز ٹوٹلی ہیلپ لیس, اور وہ اس طریقے سے مرنے اور کٹنے کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب بات بدل گئی ہے صرف اس بنا پر کہ اب ایک موسیٰ ان کے درمیان ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, اب وہ موسیٰ کے ساتھ کیا پرابلم ہے جو قوم کی طرف سے آتا ہے. قال موسیٰ لقومہ, اب موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا, استعینوا باللہ واصبروا, دیر از اے وے آؤٹ. یہ ویسے بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا باللہ, کیا ہے, بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی مدد سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خدا کی مدد سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کی مدد طلب کرو اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو, کمزوری نہ دکھاؤ, خوف میں مبتلا نہ ہو ان کی دھمکیوں سے. ان الارض للہ, بے شک زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے. یورثھا من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث یعنی مالک بنا دیتا ہے. اب یہ جو بات ہے, یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ پورا ایک نیا دریچہ کھولنا, اب یہ حجت خدا کے بعد کا کام ہوتا ہے کہ یہ معرفت دینا, یہ اوپننگ کریٹ کرنا, اس حوالے سے لوگوں کو کانفیڈنس دینا, اٹھانا, یہ وہ کام ہے کہ جو تقریباً ہم لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں چاہیے حجت خدا یا حجت ابن الحسن, کہ استعینوا باللہ واصبروا, ان الارض للہ. یہ فرعون کی زمین تھوڑی ہے, یہ زمین خدا کی ہے, اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دے گا. تم اس کی مدد طلب کرو, اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرو, اور صبر, یعنی جیسے وہ آیت صبر و صلات کو اپنا پیشہ بناؤ. والعاقبۃ للمتقین, لیکن ابھی یہاں پر بیان مکمل نہیں ہوا ہے کہ خدا نے اگر تمہیں فرعون کی جگہ ملک مصر کا مالک بھی بنا دیا تو مسئلہ حل نہیں ہوا. والعاقبۃ, انجام جو ہے وہ متقین کے لیے, کہ اگر تم تقوی پر قائم رہو گے تو انجام بخیر, ورنہ بھی تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. فرعون کے چنگل سے نکل کر بھی, ملک مصر کی حکومت کو لے کر بھی, اگر تقوی اور ایمان کے معاملات خراب کر دیے تو تمہارے لیے بھی عاقبت بخیر نہیں ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, لیکن اب موسیٰ کس معیار پہ لانا چاہ رہے ہیں قوم کو, کہ فرعون یعنی کہ سامنے سے ہٹ جائے, فرعون ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ یہ کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے, اس سے مدد مانگو, وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اور تقوی پر قائم رہو, جو قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ اگر تقوی ہے تو نکلنے کے رستے ہم بنا دیں گے. لیکن اب قوم کیا تھی, ہمیں تو اذیت مل رہی تھی, من قبل ان تأتینا, تمہارے آنے سے پہلے بھی, ومن بعد ما جئتنا, اور تمہارے آنے کے بعد بھی, لیکن آپ نے دیکھا زیادہ تر لوگ کس جگہ پہ رہتے ہیں کہ نبی ان کو اس معیار پر لانا چاہتے ہیں، ان کو اعلیٰ درجے کی معرفت دینا چاہتے ہیں، ان کا رشتہ خدا سے جوڑنا چاہتے ہیں. یہ انبیاء کا بنیادی محنت ہے، یہ ان کی بنیادی کوشش ہے. قوم جو ہے نا وہ اپنے دنیا کے مصیبتوں سے باہر نہیں آتی کہ کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. وہ بھائی یہ ہمیں یہ نہ سکھاؤ، مصیبت دور کرو. یعنی جواب کیا ہے کہ یہ سب باتیں نہ سکھاؤ ہمیں، ہماری مصیبت دور کرو. ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی یہی سب ہو رہا ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا بیان دھیما کر دیا. اب ظاہر ہے ان کے سامنے بات نظر آ گئی نا یہ کس قسم کے لوگ ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی ان کے بعد جو زمین کی خلافت یعنی حکومت ہے تمہیں دے دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس بات کو بہت ہلکا کر دیا، بہت ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء کا جو پیغام ہے نا وہ بھی کئی لیولز پر ایگزسٹ کرتا ہے. بنیادی طور پر آ کر جو وہ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے بات کہ جو حقیقتاً اس الہی معیار یعنی کہ جو انسان کو حقیقتاً جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ کیا تھا، خلیفہ الہی کی منزل تک پہنچے، خلافت الہی کی منزل تک پہنچے. تو انبیاء اس معیار پر لے جانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں شروع میں، لیکن زیادہ تر جو انہیں رسپانس ملتا ہے نا وہ یہی ملتی ہے کہ دنیاوی مسائل کا لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ انہیں وہ ان کے لیے نجات دہندہ بن جائیں فار دیئر ورلڈلی پرابلمس، کہ ہمیں یہ مصیبت ہے، فلاں ٹائرنٹ ہمارے اوپر حاکم ہے، فلاں ظالم ہے، اور یہ ہے کھانا نہیں مل رہا، پینا نہیں مل رہا، معاش خراب ہے، اقتصاد، یہ مسئلے حل ہو جائیں باقی ٹھیک ہے، باقی بھی ہم کر لیں گے. تو اسی کو، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار کیا یاد دلا رہے ہیں، مین میسج کیا یاد دلا رہے ہیں کہ یہ اصل حل نہیں ہے، کہ اگر تم کامیاب بھی ہو گئے، تمہارا دشمن بھی ہلاک ہو گیا، تم ان کی جگہ حاکم بن گئے، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے زندگی کا. اچھا، یہ والا جو پہلو ہے نا، یہ پہلو جو ہے یہ بہت زیادہ مسنگ ہے. آپ غور کر کے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر وہ حکومت اسلامی اور اسلامی معاشرے اور اس سب کے قیام کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ ان آیتوں میں جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کیا ہے، اور پہلے انہوں نے ایک گہرے اصول کے طور پر بات بتائی، جب لوگوں کے معیار کو دیکھا تو اس کو بہت ڈائلیوٹ کر کے سادہ الفاظ میں وہی بات کہی، لیکن اس چیز سے وہ بیک آف نہیں ہوئے. کون سے کنسپٹ سے؟ کہ حکومت کا ملنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نئی اور بڑی اور بھاری ذمہ داری کے کندھوں پر آ جانے کا سبب ہوتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے تو فرعون کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، لیکن فرعون کا جو ہٹنا ہے وہ در حقیقت ایک دین خدا کے مخالف. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ فرعون جس خرابی کی بنیاد پر ہٹا وہ فنڈامنٹلی خدا کے مقابلے میں آنا تھی یا وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم تھا؟ اب یہ کافی مشکل سوال ہے نا. کہ فرعون جو حقیقتاً گیا ہے، جس کی یعنی جو چیز فرعون کے ڈیمائز کا اور اس کی تباہی کا سبب بنی ہے، وہ کیا چیز سبب بنی ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ اصل تباہی کا اس کا نتیجہ بنی ہے نا. تو اگر بنی اسرائیل بھی حکومت میں آ کر فرعون جیسی حرکتیں کریں، تو کیا صرف اس بنا پر کہ تم پہلے فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، خدا ان کو چھوڑ دے گا؟ یا پہلے آپ مظلوم تھے، تو کیا اب آپ کو ظالموں کے طریقے سے بیہیو کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ اور یہاں بھی جو ایک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو عام طور سے پرابلم ہم کریٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو خدا کی دیوی ڈیفینیشنز ہیں نا، ان کو چینج کر دیتے ہیں، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنی مرضی کی ڈیفینیشنز اور تعریف سے. خدا نے جو ظلم کی تعریف کی ہے، جو قرآن سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، کلام معصوم سے سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایک لغوی تعریف ہے. قرآنی تعریف کیا ہے ظلم کی؟ ظلم یعنی خدا کے مقابلے میں آنا اور خدائی حقیقتوں کی جگہ دوسری چیزوں کو لا کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقتاً ظلم ہے، جو ظلم کی اصل تعریف ہے. اور اسی بنیاد پر سب سے بڑا ظلم کس کو کہا گیا؟ شرک کو کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ اگر کوئی خدا کی جگہ کسی اور کو معبود رکھ رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی پاسبل نہیں ہے. اگر انسان اس کی حقیقی معرفت رکھتا ہو کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ظلم کی تعریف کیا بنا دی؟ جو میری چیز لے کے بھاگ جائے، جو میرا مال غصب کر لے، جو مجھے کسی طریقے سے محروم کر دے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے. اب بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یعنی اب ظلم کا جو پیوٹ ہے، جب آپ ظلم کو ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس کا جو پیوٹ ہے، اب وہ خدا نہیں رہا، آپ خود ہو گئے، آپ خود ہو گئے. اب آپ ظلم کو اس بنا پہ نہیں پہچانتے کہ یہ خدائی اقدار کے مقابلے میں کام ہو رہا ہے یا خدا کے احکامات کے مقابلے میں. یعنی اس کے تحت کیا ہے؟ گناہ بھی ظلم ہے، معصیت بھی ظلم ہے، اس تعریف کے مطابق تو سب ظلم ہے نا. لیکن اب وہ ڈیفینیشن چینج ہو کے کہاں پہ آ گئی؟ وہ ہمارے اوپر آ گئی. جو میرے ساتھ زیادتی کر دے، جو میرا حق کھا جائے، جو مجھ سے چھین لے، جو مجھے محروم کر دے، بس یہ ظلم ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے وسائل اور اسباب میسر ہو گئے، تو معاشرے دنیا میں عدل قائم ہو گیا، بس ہم اس کے آگے کچھ بھی ہوتا رہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں، اس کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر یہی. تو یہ یعنی قرآن کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ان تمام چیزوں کو بالکل اسٹریٹ کر کے ہمیں بتا تو دیا ہے. لیکن وہی بات ہے، نسو ما ذکرو بہی، کہ جو یاد دلایا گیا تھا ہمیں، جو بتایا گیا تھا، جو سارا کا سارا پیغام ہمارے سامنے رکھا گیا تھا، وہ ہم اس طریقے سے فراموش کر چکے ہیں کہ بار بار اس کو یاد دلانے کے باوجود بھی یاد نہیں آتا. ٹھیک، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر تھوڑا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اخلاق اجتماعی کے حوالے سے سورہ فتح اور سورہ حجرات کی آیتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ اس طریقے سے بن رہی ہے تو یقیناً سب سے بڑے ظالم یہی ہیں. نہیں، جو بھی ہو یعنی، اور یہ بھی جیسا میں نے کہا ہے نا کہ یہ ان کا جو ٹرینڈ ہے، یہ بھی 100 سال کا ٹرینڈ ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خدا اور دین کے دشمن یا مخالف لوگ ہوں. وہ بات ہے, وہی بات ہے کہ وہ نالائقیاں, وہ گناہ, وہ خرابیاں تو اور جگہ ہی ہیں, لیکن یہ معاشرے جو تھے یہ ڈومیننٹلی کوئی خدا اور دین کے دشمن اور اس کے مخالف نہیں تھے. لیکن یہ چیز بھی رفتہ رفتہ بلڈ ہوئی ہے اور بلڈ کی گئی ہے, اور اس کے لیے سہارا جس چیز کا لیا گیا ہے وہ سائنس ہے. یعنی سائنس جو کہ حقیقتاً آیات الہیہ کے میں غور و فکر کرنے کا اور اس علم کو حاصل کرنے کا نام ہے, اس چیز کو جو ہے نا وہ دین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور اس کی وجہ کیا بنی, یعنی ان لوگوں کو اس کام کے کرنے میں آسانی کیوں ہو گئی, وہ یہ اس وجہ سے آسانی ہو گئی کہ جو دینی افراد تھے انہوں نے دین کو خالی رسوم و رواج اور ریچولز اور ایکشنز تک محدود کر دیا. اگر وہ جو یعنی تھوڑے تھوڑے چیدہ چیدہ حکما, علماء, عرفا, انہوں نے جس طریقے سے دین کو بیان کیا تھا, اگر وہ دین مسلمانوں میں رائج ہوتا یا عیسائیوں میں رائج ہوتا تو پھر یہ مسائل نہیں آتے. اس طریقے سے اتنی آسانی نہیں ہوتی انہیں کہ سائنس کو دین کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ اب جو ہیں وہ وہی ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ کر لو, فلاں کر لو, عبادت کر لو, فلاں ریچول کر لو, کوئی ریزن ہو نہیں ہو. جب آپ مسلمانوں کی کثیر تعداد اپنے فالوورز کو یہ بتائے گی کہ دین میں عقل کا استعمال حرام ہے, سوچنے سمجھنے کی کوئی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, جو کہا جا رہا ہے مانیں, کرسچن جو پاپائیت ہے وہ بھی یہی کام کرے گی, پھر تو یہ سب ہوگا. جی دیکھیں اس میں یہی بات ہے نا کہ جو بھی ہے وہ ٹاکسک تھا, کمپلیٹلی ڈارک تھا وہ ماحول, لیکن اس میں جو شمع یا نور تھا وہ حضور کی ذات تھی. تو وہاں پر آپ کے جو بچت ہے اس کا صرف ایک امکان ہے کہ آپ اس نور کے سرچشمے سے جڑ جائیں. یعنی ان جنرل مکے کی آبادی پر کوئی بہت پازیٹیو اثر نہیں آیا, صرف ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں کہ جو کسی اتنے خوف اور ہراس اور اس سب ماحول کے باوجود بھی حضور سے جڑے, اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم کوئی بات نہیں, پریشانیاں اٹھائیں گے, مار کھائیں گے, مصیبتیں برداشت کریں گے, لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو بس وہ وہی بات ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی خدا کی طرف سے تبدیلی اس وقت آنا شروع ہو جاتی ہے جب کسی بھی معاشرے میں خدائی معیار کے مطابق اس نے ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ آنا شروع ہو جائیں, اور لوگوں میں سے ایک تعداد جو ہے نا ان کے ساتھ جڑے اور ان کے ساتھ چلے. تو آتی ہیں پھر اس کے بعد مشکلات پریشانیاں آتی ہیں, لیکن پھر خدا کی طرف سے وہ دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلمان معاشرے میں مسنگ ہو گئی, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کا جب زمانہ آیا ہے تو اس کے اندر, یعنی آپ اگر نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیں کہ جو حضور کی وصال کے تقریباً 25 سال کے بعد کے زیادہ تر ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کن موضوعات پر سب سے زیادہ زور دیا؟ وہ معاملات ہیں جہاد کے اور باقی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو آپ کو خطبات ملیں گے وہ کیا ہے؟ توحید کے حوالے سے ہیں، آخرت پر بہت زیادہ ہے، یاد موت پر ہے، نبوت اور رسالت پر بہت ہیں، حضور پر کے بارے میں. تو یعنی اس سے کیا ضرورت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں اب ایک حکومت اسلامی قائم ہو گئی ہے تو فقط اور فقط اسی کے معاملات ہیں جو بس لے کے چلتے رہو، صحیح؟ بلکہ ہر جگہ پر آپ، یعنی ایون آپ کا جو وصیت نامہ ہے، جو آپ کے بالکل بستر مرگ پہ جو جملے ہیں، وہاں بھی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ وہاں بھی آپ انہیں اصول دین کے حوالے سے، جو کیونکہ اسلام میں اس طریقے سے اصول و فروع نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے، کہ وہاں بھی وہی صلات ہے، جہاد ہے، اور قرآن کے حوالے سے ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، یہ سب باتیں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے جیسے مجالس میں بھی پچھلے سال عرض کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ قابل غور بات ہے کہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، کہ اگر کوئی مطلب لشکر بنانا یا فوج کشی کرنا یہ سب کرنا تو یہ امام سجاد کا حق سب سے پہلے بنتا تھا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ نے انسٹیڈ جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ دعا اور مناجات اور عبادات ہیں. تو یہ خود ایک چیز بتا رہی ہے کہ بحیثیت امام جو آپ اپنی معموریت اور ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو اس میں مین ریکوائرمنٹ اس وقت کیا ہے کہ یہ معاشرہ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے یہ اس کی فاؤنڈیشن بہت ویک ہو چکی ہیں، یہ اپنی بنیادوں کو لوز کر گیا ہے، تبھی یہ اس حال پہ آ گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم ان سے سرزد ہو رہے ہیں. اور بلکہ آپ اگر غور کریں تو چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام کا مل کر پورا ایک کمبینیشن بنتا ہے کہ جس میں یعنی دین کی بنیادوں کو ریوائیو کیا ہے ان تین ائمہ علیہ السلام، کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلق بخدا، پھر امام باقر علیہ السلام جو باقر العلوم ہے آپ کا نام، تو آپ نے وہی علم کی حقیقت اور اس کی ضرورت، اور چھٹے امام کا بھی وہی معرفت اور اخلاق اور جو مطلب حقوق. تو اس سے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یعنی جو حجت خدا ہیں اور اللہ کے نمائندگان ہیں وہ کس اپروچ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو نظر آتے نہیں آتا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام، یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے بعد جو حقیقتاً توحید کے معارف کو سب سے گہرائی اور مطلب وسعت کے ساتھ بیان کرنے والی شخصیت ہے وہ امام رضا علیہ السلام. شاید ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے، بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. جیسے کتاب التوحید جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں پورا ایک سیکشن ہے مناظرات امام رضا. تو یعنی کہ آپ کسی بھی امام کو دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ اس اصل بات کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آج ایک مسلمان معاشرہ قائم ہو گیا ہے، ظاہراً اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو آپ بس فارغ بھول جائیں وہ سب چیزیں. یعنی جیسے آج ہمارے پاس بھی یہی پرابلم ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب تو خود بخود آ جاتا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم توحید پہ محنت کریں اور آخرت کی فکر کریں اور نبوت اور رسالت پہ وہ کام کریں، ہمیں اب کیا ضرورت ہے؟ ہماری، ہم زبان سے نہ کہیں لیکن ہماری پریکٹیکل اپروچ تقریباً یہی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.